الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللهم صلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ولما بلغ اشده اور جب یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے میچور عمر کو پہنچے آتیناہ حکمم و علما تو ہم نے ان کو علم اور حکمت عطا کی وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اور ہم نیک لوگوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں نیکوکاروں کو ہم ایسے ہی اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں وراودته التي هو في بيتها عن نفسه اور وہ جس عورت کے گھر میں رہتے تھے وہ ان سے اپنا مطلب حاصل کرنے کو ان کو پھسلانے لگی بہلانے لگی وغلقت الابواب اور اس نے سارے دروازے بند کر دیے وقالت هيت لك اور کہنے لگی کہ آ جاؤ تم ہی سے کہتی ہوں قال معاذ اللہ یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ اللہ مجھے بچائے انہ ربی احسن مثوائی وہ میرا مربی ہے کہ مجھ کو کیسی اچھی طرح اللہ نے رکھا یا عزیز مصر میرا مربی ہے اس نے مجھے کیسے عزت کے ساتھ رکھا لہذا اب میرے اوپر ان کے ساتھ وفا ضروری ہے انہ لا یفلح الظالمون اللہ تعالی حق فروش حق فراموشوں کو کبھی فلا نہیں دیتے حق فراموشوں کو کبھی فلا نہیں ہوا کرتی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا اور اس عورت کے دل میں ان کا خیال جم ہی گیا تھا اور ان کو بھی عورت کا کچھ خیال آیا لَوْلَا أَرْرَآنَ رَآ بُرْحَانَ رَبِّهِ اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے یعنی اگر یوسف علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے برہان کو نہ دیکھ لیتے تو ان کے دل میں بھی اس کا خیال آ جاتا لیکن چونکہ انہوں نے برہان کو دیکھ لیا لہذا ان کے دل میں وہ خیال پیدا نہیں ہوا قَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَا وہ اس لیے کہ ہم اسی طرح فحشا اور کبیرہ گناہوں کو دور رکھتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ بے شک وہ ہمارے برگزیدہ بندوں میں سے تھے یہاں تک کی آیات میں ایک مضمون ہے جو پوری سورت کا لب لباب ہے اس میں سب سے پہلے فرمایا کہ وَرَاوَدَتْهُ اور بہلایا اس کو مرد اور عورت کے تعلقات میں زنا کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے ڈرانا دھمکانا اور دوسرا ہوتا ہے بہلانا پھسلانا. عام طور پر دیکھا گیا کہ ڈرانا دھمکانا زیادہ کارآمد نہیں ہوتا، کہ دوسرا بندہ عام طور پر ڈراوے میں نہیں آتا، لیکن بہلانا پھسلانا ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا فتنہ بہت زیادہ ہے. تو راودتہ کا لفظ ہے رویدا سے، نرمی. تو لفظ بتا رہا ہے کہ اس نے دھمکایا نہیں ہے، اس نے شروع میں بہلایا پھسلایا. اب سوچئے کہ ایک جوان العمر انسان کسی گھر کے اندر رہتا ہے اور اسی گھر میں وہ عورت بھی ہے جس کے نیت کے اندر فتور ہے، تو وہ کیسے بن بن کے سمر سور کے سامنے آتی ہوگی، کیسے ہنس کے بات کرتی ہوگی، کیسے اٹکیلیاں کرتی ہوگی، ناز انداز دکھاتی ہوگی. اور وہ کوئی گری پڑی عورت نہیں تھی، وہ عورت اپنے ملک کی فرسٹ لیڈی تھی، بادشاہ کی بیوی تھی. اور صاف ظاہر ہے کہ بادشاہ کسی عام عورت کو اپنی بیوی نہیں بناتے، وہ اپنی شکل میں، عقل میں، تعلیم میں بہت تیز ترار بھی ہوگی اور دیکھنے میں دلربا بھی ہوگی. اب ایسی عورت کسی مرد کے بارے میں ارادہ کرے اور پھر مرد بھی یہ نہیں کہ دور کہیں ہے، ہر وقت گھر میں رہنے والا ساتھ بھی ہے، تو عورت کو یہ بھی ڈر نہیں تھا کہ میرا خاوند آئے گا اور اس مرد کو میرے ساتھ دیکھ لے گا تو کیا ہوگا. نہیں، وہ تو گھر کا بندہ تھا، وہ تو اسی گھر میں پلا تھا. اب دن رات میں آپ اندازہ لگائیں کہ اس عورت نے کیسے مواقع ڈھونڈے ہوں گے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے. اور قرآن مجید نے یہ مہر لگا دی کہ زین للناس حب الشہوات من النساء، مزین کر دی گئی ہیں شہوات انسانوں کے لیے، بالخصوص عورت کی شہوت. تو دنیا کے اندر جتنی بھی لذتیں ہیں یا جتنے بھی فتنے ہیں، گویا ان میں سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے. اب اس فتنے سے بچنا، یہ تو عجیب سا معاملہ تھا. تاہم وراودتہ کا لفظ بتاتا ہے کہ اس عورت نے ان کے دل کو مائل کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوگی، کیا گیا تمہیدیں باندھی ہوں گی ان کے دل کو متوجہ کرنے کے لیے. لیکن قرآن مجید نے عجیب انداز سے بات کی، التی ہوا فی بیتہا، وہ عورت جس کے گھر میں وہ رہتے تھے. اب یہاں نقطہ سمجھنے والا یہ ہے کہ یوں بھی تو کہہ سکتے تھے کہ راودتہ راعیل، زلیخا کا اصل نام راعیل تھا مگر زلیخا نام پڑ گیا تھا، تو اس کا نام لے کے بھی تو بات کی جا سکتی تھی، تھوڑے لفظوں میں بات کلیئر ہو جاتی. مگر قرآن مجید میں اس کا نام نہیں لیا گیا، کلام کو لمبا کر لیا گیا، لمبی بات پر اکتفا کر لیا گیا، مگر نام کو چھپائے رکھا. وراودتہ التی ہوا فی بیتہا، اور بہلایا اس کے جی سے اس نے جس کے گھر میں وہ رہتے تھے. تو مفسرین نے نکتہ یہ لکھا کہ وہ پروردگار جو ہمیں دوسروں کی غیبت کرنے سے منع فرما رہے ہیں، ان کے اپنے کلام میں کیسے کوئی ایسا لفظ آ سکتا تھا جس سے غیبت کا شائبہ ہوتا. تو ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے کہ ہم بھی اگر کبھی کسی کے بارے میں بات کریں تو نام لے کر نہ کریں، مخصوص کر کے نہ کریں، ہاں ایسے انداز سے بات کرنا جس کو مجہول کہتے ہیں کہ اگلا سمجھ بھی جائے بات بھی پہنچ جائے، تو یہ چیز پھر غیبت نہیں کہلاتی۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ مرد ہوں یا عورتیں نام لے کے بات کرنے کے عادی ہوتے ہیں، اور شریعت نے کہا الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اور غیبت کے مرتکب ہوتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں ایک سبق ملا کہ اگر کسی کی بات کرنی بھی ہو تو ایسے انداز میں مت کریں جس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ تو شریعت نے کہا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ، اور اس نے دروازوں کو بند کر لیا۔ عورت دروازوں کو بند کر رہی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عصمت کے دروازوں کو کھول رہے ہیں، ایک دروازہ بند ہو رہا ہے اور دوسرا دروازہ کھل رہا ہے۔ چنانچہ دروازے بند کرنے کے بعد اس عورت نے یقیناً پیش قدمی کی ہوگی، ہاتھ بڑھایا ہوگا، تو اس کے جواب میں وقالت حیت لک قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا مربی کتنا اچھا ہے، اس نے مجھے اچھے طریقے سے گھر میں رکھا پالا، انہ لا یفلح الظالمون، جو احسان فراموش ہوتے ہیں ان کو فلاح نہیں ملتی۔ یہاں پر نکتے کی بات جو سمجھنے کے قابل ہے کہ عورت کی طرف سے دعوت گناہ دی گئی اور یوسف علیہ السلام نے فوراً اس کے جواب میں کہا معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ مومن کے پاس ایک ہتھیار ہے نفس اور شیطان کے مکر سے بچنے کے لیے، اسی لیے قرآن مجید نے کہا قُلْ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَزِ الشَّيَاطِينَ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَخْذَرُونَ، جب بھی شیطان کی پلٹون حملہ کرے تو بندے کو چاہیے کہ اللہ کی پناہ مانگے۔ اب اس میں ایک علمی نکتہ ہے، اگر آپ بسم اللہ پڑھیں جس کو ہم تسمیہ کہتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام بھی ہے صفاتی نام بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو اللہ کا نام ذاتی بھی ہے اور رحمان اور رحیم دو نام صفاتی بھی ہیں۔ لیکن تعوذ کو پڑھیں جس کو ہم اعوذ باللہ کہتے ہیں تو اعوذ باللہ میں صرف اللہ کا ایک نام ہے اور وہ ذاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صرف ایک نام استعمال ہوا۔ تو تسمیہ میں ذاتی صفاتی دونوں، تعوذ میں فقط ذاتی نام۔ حکمت کیا تھی؟ مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت نے بس فرمایا کہ دیکھو میرے بندو، مجھے شیطان کے ساتھ ذاتی عداوت ہے، یہ تمہارا بھی دشمن یہ میرا بھی دشمن، لہذا چونکہ مجھے ذاتی عداوت ہے تم میرا ذاتی نام لے کر مجھ سے پناہ مانگو گے، اس شیطان سے بچانا تمہیں میری ذمہ داری ہوگی۔ اگر صفاتی نام ہوتے تو لوگ کہتے پتہ نہیں کس کو پکارا، میں نہیں، میں صفاتی نام لیتا ہی نہیں، کسی اور طرف دھیان ہی نہ جائے، میں ذاتی نام لے کے کہہ رہا ہوں، میرا ذاتی نام لے کر مجھے پکارو، اس دشمن سے دیکھو میں تمہیں کیسے بچاتا ہوں۔ لہذا انسان گناہوں سے نہیں بچ سکتا، ہاں اللہ تعالی اگر چاہیں تو اللہ تعالی بندے کو بچا سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہا گیا کہ جب بھی گناہ کا کوئی موقع آئے تو ہم فوراً کس کی طرف رجوع کریں؟ اللہ رب العزت کی طرف۔ کوئی فتنہ، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی تو رجوع اللہ کی طرف، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام نے دیکھو فوراً کیا آگے سے جواب میں فرمایا، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب بھی کسی نے اللہ کی پناہ چاہی اللہ نے اسے فتنوں سے بچایا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اس کی مثالیں سنیے، عمران علیہ السلام کی زوجہ کہ ہاں بیٹی ہوئی، وہ دعا مانگتی ہیں کہ اے میرے پروردگار، انی اعیذھا بک و ذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس بچی اور اس کی جو ہونے والی آگے نسل ہے اس کے معاملے میں اللہ شیطان مردود کے معاملے میں تیری پناہ چاہتی ہوں۔ آپ دیکھیں اللہ نے بی بی مریم کو کیسی پاک دامنی کی زندگی عطا فرمائی، جس کی پاک دامنی پر قرآن نے گواہی دی، جس کی پاک دامنی کے تذکرے قرآن میں، جس بچی کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اس عورت کو میں نے چن لیا پوری دنیا کی عورتوں میں سے، اس عورت کے بارے میں اس کی والدہ نے دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ اس کو شیطان مردود سے محفوظ فرمانا۔ تو جب حفاظت کی دعائیں ماں کی ہوں تو اللہ تعالیٰ پھر اولاد کی ایسے حفاظت فرما دیتے ہیں۔ پھر دیکھیے بی بی مریم پر بھی ایک وقت آیا کہ جب وہ نہانے کے لیے گھر کے مشرقی سمت میں گئیں تو جبریل علیہ السلام ایک بھرپور مرد کی شکل میں ان کے سامنے آ گئے۔ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام اس کے سامنے ایک بھرپور نوجوان مرد کی شکل میں آئے۔ اب بی بی مریم کچھ آج کے دور کی بگڑی ہوئی بیگم تو تھی نہیں جو غیر محرم کو دیکھ کر مسکرا پڑتی، بلکہ وہ تو ایک پاک دامن عورت تھی۔ جیسے ہی دیکھا، قالت انی اعوذ بالرحمن، وہی لفظ استعمال کیا، میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں، من کا ان کنت تقیہ۔ تو جو پاکیزہ لوگ ہوتے ہیں ایسے معاملے میں ہمیشہ وہ اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، انی اعوذ بالرحمن۔ آگے دیکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا معاملہ ایک ظالم کے ساتھ پڑ گیا جس نے ان کا جینا حرام کر دیا تھا۔ قوم کہتی تھی اوزینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا، اے موسیٰ علیہ السلام آپ کے آنے سے پہلے بھی ہم اس مصیبت میں مبتلا اور آپ کے آنے کے بعد بھی اسی میں۔ اب اس سے نجات کیسی ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں انی عذت بربی وربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، تعوذ، انی عذت بربی، پناہ مانگی نا اللہ کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی پناہ مانگی متکبر سے، اللہ نے اس متکبر کو دریا میں غرق فرما دیا اور بنی اسرائیل کو نجات عطا فرما دی۔ پھر دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام، اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ میرا بیٹا پانی میں ڈوب گیا، وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَقِّ اِنَّ بْنِي مِنْ اَحْلِ، میرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور آپ کا وعدہ تھا کہ تمہارے اہل کو بچاؤں گا. اس کے جواب میں رب کریم نے فرمایا اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَحْلِكَ، وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا، اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِح، اس کے عمل اچھے نہیں تھے. وَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، آپ ایسی بات مجھ سے نہ مانگیں نہ پوچھیں جس کا آپ کو علم نہیں. اب جب تھوڑا جلال کا اظہار ہوا نا غصے کا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً آگے سے جواب میں کہا رب انی اعوذ بک ان اسالک ما لیس لی به علم، فوراً پناہ مانگی. اور اللہ رب العزت نے پھر اس بات کو معاف فرما دیا. تو صدیقین کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں تو اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس سے محفوظ فرماتا ہے. چنانچہ حدیث مبارکہ میں اس امت کو ایک دعا سکھائی گئی، ہم اس دعا کو پڑھیں، اعوذ بکلمات اللہ التامت کلھا من شر ما خلق. یہ تعوذ ہے، دن اور رات میں پڑھنے کی برکتیں بھی ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولادوں کو یہ یاد کروائیں. جب ان کے ذہن میں کوئی گناہ کا وسوسہ آئے یا ان کے سامنے کوئی گناہ کی بات کرے تو وہ فوراً اس کو پڑھیں، اس کی برکت سے اللہ رب العزت انہیں اس فتنے سے محفوظ فرمائیں گے. چنانچہ اس امت کو دو نعمتیں اور بھی ملی، ان کو کہتے ہیں معوذتین، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. اکثر لوگ ان صورتوں کو کم پڑھتے ہیں، تھوڑے ہیں جو اہتمام کریں. سچی بات تو یہ ہے کہ ان صورتوں کو اگر باقاعدہ پڑھیں تو بندے کے اوپر نہ تعویذ، نہ کوئی جن، نہ کوئی سفلی عمل، نہ کوئی کالا عمل، کوئی چیز اثر کر ہی نہیں سکتی. اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ ریمیڈی نازل کر دی. یہ چیزیں اثر کرتی تھیں جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا، جب ہو گیا تو ریمیڈی مل گئی. اس کو پڑھ لو، اللہ کی رحمت ہوگی، آیت الکرسی مل گئی. چنانچہ ایک صحابی نے دیکھا کہ میری گندم کم ہو جاتی ہے تو انہوں نے پہرا دیا، اور پھر انہوں نے آیت الکرسی پڑھی. ایک جن تھا جو گندم چوری کرتا تھا، آیت الکرسی پڑھ کے جن کو پکڑ لیا. ماشاءاللہ. تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس کو پڑھو تو جن بھی چوزا بن جاتا ہے، مگر ہمارے پاس کہاں فرصت، اور ہمیں یاد کہاں کہ ہم نے سونے سے پہلے پڑھنی ہے یا ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے. حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت کا فرق فاصلہ ہوگا، مرتے ہی اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم فرضوں کا سلام پھیریں اور فوراً آیت الکرسی پڑھیں، اپنے بچوں کو آیت الکرسی پڑھ کے اس کا حصار کریں. تو اس سے انسان شیطان سے بھی بچتا ہے، اور جو انسانوں کی شکل میں شیطان ہوتے ہیں ان سے بھی بچ جاتا ہے. تو تعوذ ہمارے پاس ایک ہتھیار ہے شیطان سے بچنے کا. تو ایسے موقع پہ فوراً یہ الفاظ زبان سے کہنے چاہیے، کہیں سے گناہ کی دعوت ملی، قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، پھر دیکھیے اللہ رب العزت بندے کو گناہوں سے کیسے محفوظ فرما دیتے ہیں. آگے فرمایا انہو ربی احسن مثواي. یوسف علیہ السلام نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو میرا مربی کتنا اچھا ہے اور اس نے مجھے کتنے اچھے طریقے سے گھر میں پالا پوسا. اب یہاں نقطہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے دلیل شرعی نہیں دی کہ بھئی شریعت میں زنا حرام میں نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ عورت کے اوپر اس وقت جذبات سوار ہیں، اس کو اگر کوئی بات شریعت کی کر بھی دی تو اس کے سمجھ میں نہیں آئے گی، تو اس کو عقلی بات سمجھانی چاہیے اس وقت کہ تو عقل کی رتی لے اور اس کی قباحت کو سمجھ. اور اس کے لیے انہوں نے جو دلیل دی عقلی وہ یہ تھی کہ دیکھو مجھے جس نے اپنے گھر میں اتنی چاہتوں اور محبتوں سے پالا، میں اسی کے ساتھ نمک حرامی کیسے کر سکتا ہوں، میں احسان فراموش کیسے بن سکتا ہوں. تو یہ ایک جذبہ وفا ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں بے وفا اور کچھ ہوتے ہیں جن میں جذبہ وفا ہوتا ہے. یہ جذبہ وفا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عجیب نعمت ہے، اسی لیے شریعت نے ایک اصول بتایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان، جو تمہارے ساتھ بھلا کرے تم اس کے ساتھ بھلا کرو، جو تمہارے ساتھ نیکی کرے تم اس کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو. اس لیے دین اسلام کی خوبصورتی دیکھیے کہ شریعت نے کہا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالی کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. تو انسانوں کا شکر ادا کرنا بھی ضروری. چنانچہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں من اولی معروفا فَلْيُكَافِئْ بِهِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ فَمَنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَ. جس بندے کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ بھی اس کا بدلہ بھلائی کے ساتھ دے، عدلے کا بدلہ. دوسرے نے بھلائی کی، اب اس کے جواب میں تم بھی بھلائی کا معاملہ کرو. اور اگر اس کی حیثیت نہیں کہ یہ بھی کوئی ایسی بھلائی کا معاملہ کر سکے تو فرمایا کہ پھر تم اس کا تذکرہ کرو، جس بندے نے احسان کیا اس کا تذکرہ کرو. اگر تم اس کا تذکرہ کر دو گے تو گویا تم اس کا شکر ادا کر دو گے. آج تو بڑا بھائی اگر باپ بن کر چھوٹے بھائی کو ساری عمر پالتا ہے تو چھوٹے کی زبان سے ایک مرتبہ بھی شکریہ کا لفظ نہیں نکلتا. ہم اتنے احسان فراموش بنتے جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. شریعت نے ایک بات کہی کہ محسن کے احسان کا بدلہ دو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. محسن کے احسان کا بدلہ دو اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. اور اس معاملے میں تو جانور ہم سے زیادہ اچھے. آپ دیکھیں کتے کو کتنی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی کو گالی دینی ہو تو لوگ کتے کا لفظ استعمال کرتے ہیں. لیکن اس جانور کے اندر وفا کتنی ہے. جس مالک کے گھر سے ایک مرتبہ یہ ٹکڑا کھا لیتا ہے یہ اس مالک کا در چھوڑ کے نہیں جاتا، اسی کے گھر کا پہرا دیتا ہے، اسی کے در پہ بیٹھا رہتا ہے، زندگی نبھا دیتا ہے. اس لیے تو بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے ایک عجیب بات کہی، राती जागे ते शेख सडावे, राती जागण कुत्ते ते तू उत्ते, रुखा सुखा टुकड़ा खाके दिने जा रुखा विच सुते ते तू उत्ते। रुखा सुखा टुकड़ा खाते हैं और सारी रात जागने के बाद उनके लिए सुबह बिस्तर नहीं होता कि वो बिस्तर में रजाई में एयर कंडीशन कमरे में सोए, नहीं, वो किसी दरख्त के साथ किसी दीवार के साथ जमीन के ऊपर जाके लेट जाते हैं, तकिया भी नहीं होता। हम अगर कभी रात की ड्यूटी करके आए तो हमारा क्या हाल होता है, घर में कर्फ्यू लगा होता है, कोई बच्चा आवाज मत निकाले, बीवी बेचारी बच्चों की मिन्नतें करती फिर रही होती है, शोर मत मचाओ, अगर तुम्हारे अब्बू की आंख खुल गई मेरी मुसीबत आ जाएगी। हम कहते हैं मैं सारी रात ड्यूटी करके आया हूं, तो हम ड्यूटी करके आए तो नरम बिस्तरों पर लिहाफ के अंदर मजे की नींदें सोए और फिर खाना भी खाएं तो क्या लुत्फ और मजे का। और जानवर को देखो कि उसने सारी रात जागकर गुजारी और सुबह उसके लिए बिस्तर पलंग नहीं बल्कि उसके लिए जमीन है जिसके ऊपर वो बैठ जाता है और अपनी नींद को पूरी कर लेता है। राती जागे ते शेख सडावे, राती जागण कुत्ते ते तू उत्ते, रुखा सुखा टुकड़ा खाके दिने जा रुखा विच सुते ते तू उत्ते, दर मालिक दा मूल न छोड़िन भावे मारे सौ सौ जुत्ते ते तू उत्ते, उठ बुलिया तू यार मना ले नहीं ते बाजी ले गए कुत्ते ते तू उत्ते। अल्लाह अकबर कबीरा। वो टुकड़ा खाता है सारी रात जागता है, हम नेमतें खा खा के रात के आखिरी पहर में दो नफल पढ़ने का वक्त जाग नहीं पाते। इसका तजर्बा इस आजिज को खुद भी हुआ बहुत छोटी उम्र में। एक छोटा सा बच्चा कुत्ते का, वो कहीं हमारी गली में आ गया, उम्र थी इस आजिज की कोई 4 साल के करीब अंदाजन। तो मैं भागा गया अपनी अम्मी के पास कि अम्मी रोटी का टुकड़ा दो, एक छोटा सा बच्चा आया है कुत्ते का। उन्होंने रोटी का टुकड़ा दे दिया, बाहर जाके डाला तो उसने खा लिया, अब उसने वही रहना शुरू कर दिया। वाले साहब ने शुरू से मुझे समझा दिया कि देखो कुत्ते को घर में नहीं आने देना, इसलिए कि रहमत का फरिश्ता घर में नहीं आता, तो हम घर में नहीं आने देते थे, मगर वो भी दरवाजा छोड़ के नहीं जाता था और इंतजार में रहता। जब स्कूल जाने का वक्त होता आने का वक्त होता तो वो मुझे देखता तो करीब आता, तो मैं अम्मी से कहता कि थोड़ा रोटी दे इसको डालूं, मुझे डालने में मजा आता उसको खाने में मजा आता। वो पलते पलते बड़ा हो गया, फिर उसको हमने देखा, उसने अपनी पूरी जिंदगी हमारी गली में दरवाजे पे गुजार दी, सारी सारी रात जागता था। रात ईशा के वक्त हमारी गली से आम बंदे का गुजरना मुश्किल होता था, किसी को करीब नहीं आने देता था घर के। मगर इससे बड़ी बात कि हमारी एक भाभी थी स्कूल में पढ़ाती थी बड़ी, जब वो सुबह स्कूल जाती तो ये कुत्ता साथ जाता था और जब छुट्टी का वक्त होता था तो स्कूल से उनको लेके आता था। मैं रोजाना ये देखता था और एक दिन मेरी हैरानगी की इंतहा न रही कि मैं स्कूल से पैदल आ रहा था तो हमने एक भैंस रखी हुई थी जो खुल गई और वो भैंस दूसरी गली में जा रही थी तो अब कुत्ता उसके आगे खड़ा है, रास्ता रोककर उसको जाने नहीं दे रहा। तो मैं भागा हुआ आया और मैंने अम्मी को बताया कि हमारी भैंस खुल गई है। कुत्ते की वफा देखो कि जिससे उसने खुश्क टुकड़ा खा लिया अब उसके साथ एक कुत्ते की अगर वफा इतनी है تو پھر انسان کی اپنے محسن سے وفا کیسی ہونی چاہیے؟ اور پھر مالک الملک جس نے اتنی نعمتوں سے نوازا، ہم اس کے حکموں کو عمل کر کے کیسے وفا دکھائیں؟ تو شریعت نے کہا کہ دیکھو، اگر محسن کافر بھی ہو تو بھی تم اس کے احسان کا بدلہ دو. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زندگی میں اس کی مثالیں ملتی ہیں. ایک قریش کا سردار تھا، اس کا نام تھا مطعم بن عدی، سرداران قریش میں سے تھا. اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دو احسانات تھے. وہ کیسے؟ کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شیب ابی طالب کے اندر 2 سال کے لیے بند کر دیا گیا تھا، تو اس نے دوسرے قریش مکہ سے بات کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے باہر نکلنے میں مدد کی تھی. تو ایک تو یہ احسان تھا، اور دوسرا احسان یہ تھا کہ جب نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے، تو طائف سے واپسی پر اہل مکہ نے کہا تھا کہ آپ شہر میں داخل نہیں ہو سکتے. تو یہ مطعم ہی تھا کہ جس نے اپنی ذمہ داری اور امان پر نبی علیہ السلام کو دوبارہ مکہ میں داخل کیا تھا. جب بدر کی لڑائی ہوئی، تو اس وقت قریش مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بھی گرفتار ہوئے، اور دوسرے لوگ بھی، تو 70 بندے گرفتار تھے. اب مکہ کے لوگوں نے سوچا کہ یہ بندے کیسے چھڑائیں، قیدی کیسے چھڑائیں. اس وقت مطعم وفات پا چکے تھے، اور ان کے بیٹے جو تھے ان کا نام تھا جبیر بن مطعم، تو انہوں نے ان کو نومینیٹ کیا، آپ جائیں اور مسلمانوں کے پیغمبر اسلام سے بات کریں کہ ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دیں. تو ان کے بیٹے نے آ کر جب بات کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کیا فرمایا؟ سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان مطعم حیًا، کہ اگر تمہارے والد مطعم آج زندہ ہوتے، ثم کلمنی فی ہؤلاء النتنا، اور وہ مجھ سے ان مرداروں کے بارے میں بات کرتے، لترکتہم لہو، میں اس کی وجہ سے سب کو آزاد کر دیتا. تو ایک کافر کے احسان کا بدلہ دیکھیے، سبحان اللہ. اور سنیے، ان بدر کے قیدیوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے. اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے، کفار کی طرف سے آئے تھے اور گرفتار ہو گئے. ان کے بدن کے اوپر کپڑا بھی پورا نہیں تھا، تو اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہا کہ ان کو کوئی قمیض پیش کی جائے. رشتہ داری تو تھی نا، کتنا قریبی رشتہ تھا، بلڈ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو کپڑا پہنانا چاہا، مگر ان کا ڈیل ڈول اور قد و قامت ذرا زیادہ بڑا تھا، تو عام کرتا ان کو پورا ہی نہیں آتا تھا. تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی، اس کا سائز اسی طرح کا تھا، تو اس کا کرتا پورا آ گیا. چنانچہ منافقوں کے سردار نے اپنا کرتا دے دیا، اور وہ حضرت عباس نانو کو پہنا دیا گیا. اب دیکھیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یاداشت میں یہ بات رہی کہ اس نے میرے چچا کو اپنا کرتا پیش کیا ہے، لہذا جس وقت یہ منافقین کا سردار مرا، اللہ کے حبیب جانتے تھے کہ یہ منافقوں کا سردار ہے، اللہ تعالی کے حبیب نے اس کے کفن کے لیے خود اپنی قمیص اس کو عطا فرما دی. اس کو کہتے ہیں حل جزاء الاحسان الا. تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو کافروں کے ساتھ بھی احسان کے بدلے میں احسان دیتے تھے، اور ہم اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں احسان کے بدلے میں کیا آگے سے عمل دکھاتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ دیکھیے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کو ایک تو معاف کر دیا، ان سے بدلہ نہیں لیا، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے 10 سال مسلمانوں کو تکالیف پہنچائی تھی، اگر بدلہ لیتے تو جائز تھا، جنون بات تھی، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، فرمایا اللہ تصریب علیکم اليوم. پھر اس کے تھوڑے دنوں بعد غزوہ حنین ہوا، اور غزوہ حنین میں یہ مشرکین کے سردار جو اسلام لائے تھے وہ بھی شامل تھے. اب اللہ کی شان کے مال غنیمت میں ہزاروں بکریاں، جانور، لوگ ہاتھ آئے، تقسیم کرنے کا وقت آیا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بڑا حصہ جو تھا وہ قریش میں تقسیم فرما دیا. جب قریش میں تقسیم فرما دیا تو جو مدینہ کے کچھ نوجوان تھے ان کو یہ بات عجیب لگی کہ پہلے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب میں برابر تقسیم فرماتے تھے اور اس مرتبہ تو مدینہ کے بندوں کو گویا نظر انداز کر دیا اور سارا کا سارا مال ہی مکہ والوں کو دے دیا. تو جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ نوجوان کچھ یہ بات سوچ رہے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ان سے خطاب فرمایا، کیا تاریخی باتیں ہیں، ذرا سنیے. انصار کے بعض نوجوانوں کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تو دیا اور ہم کو چھوڑ دیا، حالانکہ ہماری تلواریں اب تک ان کے خون سے ٹپکتی ہیں. بعض نے کہا کہ مشکلات اور شدائد میں تو ہم کو بلایا جاتا ہے اور مال غنیمت دوسروں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے انصار کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ اے انصار، یہ کیا بات ہے جو میں سن رہا ہوں؟ انصار نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے سرب برآوردہ اور سمجھدار اور اہل رائے لوگوں میں سے کسی نے یہ بات نہیں کی، ہاں چند کم عمر نوجوان ہیں جنہوں نے ایسا کہا. اس پر نبی اسلام نے فرمایا، اے انصار کے گروہ، کیا تم گمراہ نہ تھے؟ اللہ نے تم کو میرے واسطے سے ہدایت دی، آپس میں تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تمہارے دل ملا دیے، تم فقیر اور کنگال تھے، اللہ نے میرے ذریعے سے تم کو مالا مال کیا. انصار نے کہا، آپ جو فرماتے ہیں وہ بالکل بجا اور درست ہے، بے شک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر بڑا احسان ہے. آپ نے فرمایا، تم میری بات کا یہ جواب دے سکتے ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب لوگوں نے تمہیں جھٹلایا تو ہم نے تمہاری تصدیق کی، جب تو بے یار و مددگار تھا اس وقت ہم نے آپ کی مدد کی، جب آپ بے سہارا اور بے ٹھکانہ تھے ہجرت سے پہلے تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، جب آپ مفلس تھے تو ہم نے آپ کی یاری اور غمگساری کی. اے گرو انصار، کیا تمہارے بات دل اس بات سے رنجیدہ ہوئے کہ میں نے اس دنیا میں سے جس کی حقیقت سراب سے زیادہ نہیں، کچھ متاع قلیل اور درہم مادودہ ان لوگوں کی تالیف قلب کے لیے ان کو دے دیے اور تمہارے اسلام و ایمان پر بھروسہ کر کے تم کو چھوڑ دیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں ان لوگوں کی کچھ تلافی کرنا چاہتا تھا اور ان کے دلوں کو اسلام سے مانوس کرنا چاہتا تھا کہ غزوات میں ان کے بھائی بند قتل ہوئے اور طرح طرح کی ذلتیں اور مصیبتیں ان کو پہنچیں جس سے اللہ نے تم کو محفوظ رکھا، بس تالیف قلب کے لیے ایسے لوگوں کو مال دینا مناسب ہے اور تم اہل ایمان ہو، ایمان اور ایکان کی بے مثال دولت سے مالا مال ہو، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں کہ لوگ تو اونٹ اور بکری لے کر اپنے گھر واپس ہوں اور تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مدینہ جاؤ؟ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر ہجرت کا تقدیری امر نہ ہوتا تو میں بھی انصار میں سے ہوتا۔ اگر لوگ ایک گھاٹی کو چلیں اور انصار دوسری گھاٹی کو، تو میں انصار کی گھاٹی کو اختیار کروں گا۔ اے اللہ، تو انصار پر ان کی اولاد اور اولاد در اولاد پر رحم اور مہربانی فرما۔ نبی علیہ السلام کو مکہ مکرمہ سے کتنی محبت تھی، مگر مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے مکہ میں رہائش نہیں رکھی، یہ مدینے والوں کے ساتھ وفا تھی کہ تم نے میرا ساتھ لیا جب میں بے سہارا تھا، اب فتح کے بعد میں تمہارا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وفا کا کیا جذبہ تھا، اور آپ نے امت کو یہی تعلیم دی کہ تم بھی اپنے اندر وفا پیدا کرو۔ یہ جذبہ وفا اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نعمت ہے، چنانچہ اسی نعمت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام نے فرمایا انہو ربی احسن مسوائی انہو لا یفلح الظالمون، کہ اللہ تعالی نمک حراموں کو اور احسان فراموشوں کو کبھی فلا نہیں دیتے۔ آگے فرمایا وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ وَحَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْرَآ بُرْحَانَ رَبِّ، اس عورت کے دل میں تو یوسف علیہ السلام کا خیال جم رہا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے دل میں بھی اس کا خیال آتا اگر وہ اللہ کی دلیل کو نہ دیکھتے۔ یہ دلیل کیا تھی؟ بعض مفسرین نے لکھا انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرہ کو دیکھا، تو چہرے کو دیکھنے سے بات یاد آ گئی کہ یوسف تم کس باپ کے بیٹے ہو اور باپ نے تمہیں کس خوشخبری کی بشارت دی ہے، اور اب تم اس وقت کس مصیبت میں گرفتار ہونا چاہ رہے ہو۔ تو اس برہان کو دیکھ کر آپ اپنی بات کے اوپر مضبوط رہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ برہان سے مراد وہ علم تھا، وہ حکمت تھی جو اللہ نے عطا کیا تھا، جس کی وجہ سے ان کو حکم خدا پر حق الیقین نصیب ہو گیا تھا۔ ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ انبیاء کرام کو اللہ ایسا یقین دیتے ہیں کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی چیز پر یقین ہوتا ہے، انہیں اللہ کے وعدوں پر ایسا یقین ہوتا ہے۔ یہ حق الیقین جو ان کو نصیب ہوا تھا، یہ برہان تھا، اور اس کی وجہ سے ہی انہوں نے اس عمل سے اسی وقت انکار کر دیا۔ اور واقعی کہ اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ اس وقت گناہوں سے ایک طرف ہٹ جاتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے دل میں تو یہ احساس پکا تھا کہ پروردگار مجھے دیکھ رہے ہیں، اس لیے انہوں نے جواب میں فوراً کہہ دیا معاذ اللہ۔ اب رہ گئی بات کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت نے یوسف علیہ السلام کا قصد کیا اور یوسف علیہ السلام نے عورت کا قصد کیا، کیونکہ حمہ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو اس میں نکتے کی بات یہ سمجھیں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو جواب میں وہ بھی ہاتھ اٹھاتا ہے، مگر مارنے کے لیے نہیں، اپنے کو بچانے کے لیے۔ عمل تو ایک جیسا ہو رہا ہے نا، ہاتھ اس نے بھی اٹھائے اور ہاتھ اس نے بھی اٹھائے، مگر اس نے ہاتھ اٹھائے مارنے کی نیت سے اور اس نے ہاتھ اٹھائے اپنے کو بچانے کی نیت سے۔ تو دونوں ہم کے درمیان فرق یہی ہے کہ عورت نے ہاتھ بڑھایا تھا گناہ کو پورا کرنے کے لیے، اور یوسف علیہ السلام نے اپنے کو بچانے کے لیے یا اپنے سے اس کو دور کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا. لیکن لفظ تو ہم کا یہاں بھی استعمال ہوا، وہاں بھی استعمال ہوا، مگر طلباء متوجہ ہوں کہ اس میں ایک فرق ہے دونوں میں، کہ جو عورت کا ہم ہے اس کے پہلے تاکید کی دو باتیں استعمال ہوئیں، وَلَقَدْ حَمَّتْ بِهِ، لام بھی تاکید اور قد بھی تاکید، تو ڈبل تاکیدیں ہیں اس کے ہم کے بارے میں. اس کا مطلب ہے اس کا ارادہ تو ڈبل پکا تھا نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اور یوسف علیہ السلام کے لیے فرمایا وَحَمَّ بِهَا، تو وہ لفظ استعمال نہیں ہوا. اس کا مطلب یہ کہ قرآن مجید کے طرز تکلم میں بھی دونوں حموم کے درمیان فرق نظر آتا ہے. اور پھر اس کا پتہ یوں صاف ہو گیا کہ اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے برائی اور فحاشی کو ان سے دور کر دیا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف نسبت فرماتے ہیں ہم نے دور کر دیا. فرق کیا ہے؟ فرق سنیے کہ آپ اور میں، ہم جیسے لوگ تو نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچاتے ہیں، ان کی حفاظت فرماتے ہیں. لیکن جو انبیاء ہوتے ہیں اللہ گناہوں کو ان تک پہنچنے نہیں دیتے. یہ نبوت کی شان ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، اس طرح ہم نے فحاشی اور گناہ کو اس تک پہنچنے سے دور کر دیا. تو جب اللہ ہی گناہ کو دور کر دیتا ہے تو پھر ان حضرات کی عصمت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوتی ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں انہو من عبادنا المخلصین، وہ تھے ہمارے مخلص بندوں میں سے. تو معلوم ہوا کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ اخلاص والے تھے، گناہ کا ارادہ بھی نہیں تھا، انہوں نے بچنے کے لیے کوشش کی تھی. اور یہ دیکھنا کہ جو نیک نیت بندہ ہوتا ہے پھر اللہ اس بندے کی حفاظت فرماتے ہیں. چنانچہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا اخلص العبد للہ حماه اللہ من الفتن ووقاه المحن وجنبه الشرور، کہ جو بندہ نیک نیت ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے پھر اللہ فتنے بھی اس سے ہٹا دیتا ہے اور اس کو اللہ امتحانوں سے بھی محفوظ فرما دیتا ہے اور اللہ شر سے بھی اس کو دور کر دیتا ہے. تو نیک نیت بندے کے اوپر سے فتنوں کو اٹھانا اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہم ایسا کام کر دیتے ہیں. نیک نیت بندہ ہو، نیت نیک ہو، پھر اللہ رب العزت کی مدد آ جاتی ہے. اور ایک بات سنیں کہ جو نیک نیت ہو تو اس کا کوئی بال بھی کا بھی نہیں کر سکتا، پکی بات ہے. دو دوست تھے، ایک بہت نیک تھا اور ایک بہت بگڑا ہوا تھا. تو جو نیک تھا اس کا نام سمجھ لو نیکوکارا، اور جو بگڑا ہوا تھا اس کا نام بدکارا. تھے آپس میں دوست. اب نیکوکارا نیکی ہر موقع پہ کرتا اور بدکارا ہر موقع پہ اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا، مگر وہ نیکوکارا اس کا دوست بنا رہا، چھوڑتا نہیں تھا، نیک نیت تھا. اس کو زندگی میں بڑی مصیبتیں اٹھانی پڑی. عجیب بات ہے کہ جب کسی کے ساتھ بھلائی زیادہ کرو تو الٹا اگلا تنگ ہو جاتا ہے. تو بدکارے کا یہی حال تھا، جتنا ہی اس کے ساتھ بھلائی کرتا وہ اتنا تنگ ہوتا. ایک دفعہ تو کسی بات پہ ناراض ہوا، کہتے کہ کیا مصیبت ہے کہ تم میری جان ہی نہیں چھوڑتے. آگے سے یہ جواب دیتا بس آپ کی برکت ہے. اب وہ جب غصے ہوتا آگے سے جواب ملتا بس آپ ہی کی برکت ہے آپ ہی کی برکت ہے, یہ تنگ آ گیا. اب ایک دن وہ نکوکارا کنویں کے اوپر پانی پینے لگا تو بدکارا کو غصہ آیا, اس نے دھکا دے کے اس کو کنویں کے اندر پھینک دیا. اب اس کی نظر میں وہ تیرنا نہیں جانتا تھا اور اس کو خیال آیا کہ اب یہ ڈوب کے مرے گا میری جان چھوٹ جائے گی, واپس آ گیا. اب جو بندہ نیچے گرا جان بچانے کے لیے ہاتھ تو بندہ مارتا ہی ہے. سوئمنگ کے ایکسپرٹ تو کہتے ہیں کہ 4 مہینے کے بچے کو پانی میں پھینک دو تو وہ بھی اپنی جان کو بچا سکتا ہے. 4 مہینے کا بچہ, جان تو ہر ایک نے بچانی ہوتی ہے. اور 9 مہینے کا بچہ سوئمنگ سیکھ سکتا ہے, باقاعدہ سوئمنگ سیکھتا ہے 9 مہینے کا بچہ. تو جب اس نے ہاتھ پاؤں مارے تو اس کا ہاتھ وہ جو ڈول تھے نا ان کے رسے پر پڑ گیا, تو اس نے اس کو پکڑ لیا. کافی دیر وہاں رہا, اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میرے دوست نے میرے ساتھ کیا کیا, مجھے کنویں میں دھکا دے دیا, مجھے جان سے مارنا چاہتا تھا. خیر اس نے دل میں سوچا بس اب میں اس بستی میں نہیں رہتا, میں چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. باہر نکلا, غمگین تھا ڈپریس تھا, تو اس کو 2 پرندے آپس میں بات کرتے ہوئے نظر آئے. اللہ نے پرندوں کی بولیوں کا علم تھوڑی دیر کے لیے دے دیا ہوگا. تو ایک پرندہ دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ سناؤ کیا حال ہے. اس نے کہا کہ بادشاہ کی بیٹی بیمار ہے اور یہ جو سامنے جڑی بوٹی ہے نا اس میں اس کا علاج ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا تم سناؤ کیا حال ہے. اس نے کہا یہ جو ٹیلا ہے نا اس کے نیچے بہت سارا خزانہ چھپا ہوا ہے اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ بات کر کے وہ پرندے اڑ گئے اور اس نے بات سن لی. اب اس کے ذہن میں خیال آیا کہ بجائے بستی میں جانے کے کیوں نہ میں بادشاہ کی طرف جاؤں, اور واقعی اگر اس کی بیٹی بیمار ہے تو میں کہوں گا کہ جی میں علاج کر دیتا ہوں. یہ گیا اور اس نے جا کر پتہ کیا, واقعی بادشاہ کی بیٹی بیمار تھی اور بادشاہ چاہتا تھا کہ حکیم آئیں اور علاج کریں, اور اس نے اعلان کیا تھا کہ جو علاج کر دے گا اس کو میں بڑا انعام دوں گا. لو جی یہ گیا, اس نے کہا جی میرے پاس علاج ہے لے آؤ بھائی. اس نے وہ جڑی بوٹی لی اور جا کے اس کو جب کھلائی تو اس کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. بادشاہ بڑا خوش ہوا. اس نے سوچا کہ بھائی اور تو کوئی علاج کر ہی نہیں سکا, یہ حکیم ہے, شکل کا اچھا ہے, عقل کا اچھا ہے, تو کیوں نہ میں بیٹی سے نکاح ہی کر دوں کہ اس کی بیماری کا علاج ہی اس کے پاس. لو جی اس نے بیٹی سے اس کا نکاح کر دیا. اب تو حکیم صاحب کے مزے ہو گئے, عزت بھی ہے, مال بھی ہے, ٹھاٹ کی زندگی بھی ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن یہ جا رہا تھا کہ اسی بدکارا سے ملاقات ہو گئی. اس نے دیکھ کے کہا اوئے تو فلاں. اس نے کہا بس آپ کی برکت تھی. اب جب اس نے کہا نا آپ کی برکت ہے تو اس کو اندر تو بڑا غصہ آیا مگر کہہ کچھ نہ سکا. اب اس نے کیا کیا کہ جو فوج کے لوگ تھے ان کو کہا کہ یہ تو فلاں گاؤں کا فلاں بندہ ہے, یہ کہاں سے حکیم آ گیا. غریب گھر کا بندہ تھا, داؤ لگ گیا, اب وہ بادشاہ کا داماد بنا پھر رہا ہے. بات چلتی چلتی بادشاہ تک پہنچی تو بادشاہ کو بڑا غصہ, اچھا یہ ایک غریب گھر کا تھا, کمی قسم کا بندہ تھا اور ہمارے سامنے اس نے کہا کہ جی میں حکیم ہوں, پتہ کرو تحقیق کرو. لو جی لوگوں نے کہا کہ جی تحقیق یہ کرنی ہے کہ تمہارے پلے کیا ہے, تمہارا اکنامک سٹیٹس کیا ہے. تو اس نے کہا جی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو بہت خزانہ ہے छुपा के उसे रखा हुआ, मैंने निकाला नहीं है कि बादशाह को कहीं बुरा ना लगे। बादशाह ने कहा है तो निकालो। इसने कहा जी बंदे चाहिए। लो जी बंदे इसने लिए और उसी टीले पर, और उनको कहा भाई इसको खोदो, रेत को हटाओ। जब रेत हटाई गई तो वाकई वहां तो खजाना था, किसी ने सोना चांदी दबाया हुआ था। इतना खजाना जो निकला तो बादशाह तो बड़ा खुश हुआ कि मेरा दामाद तो इतना अमीर खजानों का मालिक। उसने कहा कि चलो अब मैं इसको अपनी फौज का इंचार्ज भी बना देता हूं। लोदी दामाद पहले था, अब फौज का कमांडर इन चीफ भी बन गया, इज्जत और बढ़ गई। फिर जा रहा था बाजार में से तो बदकारा से मुलाकात हो गई। उसने कहा सुने तुम कमांडर इन चीफ बन गए। उसने कहा आप ही की बरकत से। तो बात करने का मकसद ये है कि नेक नियत बंदा अपनी तरफ से नेकी ही करता रहता है, बदकार बंदा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसका अल्लाह मुहाफिज होता है। ये जो लोग सोचते हैं ना जी फलाने बुराई की बस मैंने ईंट का जवाब पत्थर से देना है, ये गलत बात है। ऐसा नहीं करना। कभी भी नापाक कपड़ा पेशाब से पाक नहीं होता। कोई कहे जी कपड़ा नापाक हो गया, अच्छा जी मैं पेशाब से पाक करता हूं, भाई पेशाब से धोगे तो पूरा नापाक हो जाएगा। पाक करने के लिए पाक पानी चाहिए। हम अगर चाहते हैं कि बुराई खत्म हो तो उसके जवाब में हमें अच्छाई दिखानी पड़ेगी। तो ये कभी भी ना सोचा करें जी लोग हमारे साथ बुरा करते हैं, भाई लोग बुरा करते हैं हम उनके साथ अच्छा करें, और हमें इस अच्छे पन का बदला कौन देगा? अल्लाह देगा। बस ये पक्की बात है कि जो नेक नियत इंसान हो कोई उसका बाल भी का नहीं कर सकता, उसका मुहाफिज अल्लाह होता है। अल्लाह को नेक नियत बंदा बहुत प्यारा लगता है, अच्छा लगता है। हमारे करीब के इलाके में एक बुजुर्ग गुजरे हैं, सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, उनकी रवाइयां बहुत मशहूर है। वो फरमाते हैं, जरा बात तवज्जो से सुनिएगा, फरमाते हैं ये नातियां धोतियां रब मिलदा ते मिलदा कुंभियां मच्छियां नू। अगर नहाने धोने से रब मिलता तो मछलियों को और कछुओं को मिल जाता, हर वक्त ही नहाते रहते हैं। ये नातियां धोतियां रब मिलदा ते मिलदा कुंभियां मच्छियां नू। ये जिक्र कीतियां रब मिलदा ते मिलदा काल कड़ीछियां नू। ये काला सा परिंदा होता है, सारी रात आवाज निकालता रहता है, सारी रात। वो कहते हैं कि अगर जिक्र से रब मिलता तो उस परिंदे को रब मिल जाता। ये सिर मुनाया रब मिलदा ते मिलदा भेड़ा ससियां नू। ये भेड़ की एक किस्म है कि सर पे बाल बहुत छोटे होते हैं, बाकी जिस्म पे बड़े बड़े बाल होते हैं, कि अगर सर मुनाने से रब मिलता तो उस भेड़ को रब मिल जाता। जे जटियां सतियां रब मिलदा ते मिलदा दांदा खसियां नू। कि अगर पाक दामन रहने से अल्लाह मिलता तो जो खसी जानवर होते हैं वो तो सारी जिंदगी मादा के करीब भी नहीं जा सकते, उनको रब मिल जाता। तो फरमाया जे नातियां धोतियां रब मिलदा ते मिलदा कुंभियां मच्छियां नू। जे सिर मुनाया रब मिलदा ते मिलदा भेड़ा ससियां नू। जिक्र कीतियां रब मिलदा ते मिलदा काल कड़ीछियां नू। जटियां सतियां रब मिलदा ते मिलदा दांदा खसियां नू। और आखिर पर फरमाया रब मिलदा ते मिलदा नीतां अच्छियां नू। अल्लाह अगर मिलता है तो अल्लाह अच्छी नीयत वालों को मिला करता है। जिसकी नीयत अच्छी होगी अल्लाह उस बंदे से राजी। तो ये जज्बा वफा नीयत को अच्छा कर देता है। اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَ الْمُخْلَصِينَ، کہ ہمارے یوسف ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے، اخلاص والے بندوں میں سے تھے. اب اس سے آگے کی آیات سن لیجئے. فرمایا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے آگے پیچھے، یوسف علیہ السلام آگے اور وہ عورت پیچھے پکڑنے کی نیت سے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابَ، اور اس عورت نے ان کا کپڑا کرتا پیچھے سے پھاڑ ڈالا اور دونوں نے اس عورت کے خاوند کو، شوہر کو دروازے کے پاس پایا. قالت، وہ عورت کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوء، کیا بدلہ ہے اس شخص کا جو تمہارے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، الا ان یسجن او عذاب علیم، یا تو اس کو جیل خانے میں بھیجنا ہوگا یا اس کو سزا دینی ہوگی. اس وقت یوسف علیہ السلام نے جواب میں فرمایا قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے بہلانے کی کوشش کی. وشاہد شاہد من اہلیہا، اور اہل خانہ میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین، اس نے گواہی یہ دی چھوٹے بچے نے کہ اگر تو قمیص آگے سے پھٹا ہے تو عورت سچی مرد جھوٹا. وان کان قمیصہ قد من دبر فکذبت وهو من الصادقین، اور اگر قمیص پیچھے سے پھٹی تو وہ مرد سچا عورت جھوٹی. فلما راى قميصه قد من دبر، جب دیکھا قمیص کو کہ پھٹا ہوا ہے پیچھے سے، قال انه من كيد كنا، تو عزیز مصر نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی چالاکی ہے. ان كيد كنا عظیم، بے شک تمہاری چلاکیاں بڑی غضب کی ہیں. یوسف اعرض عن هذا، اے یوسف آپ اس سے درگزر کیجئے. واستغفری لذنبک، اور عورت تو اپنے گناہ کا استغفار کر. انک کنت من الخاطئین، سارا قصور مجھے تیرا ہی نظر آتا ہے. چنانچہ اس کی ذرا آگے تفصیل سن لیجئے. سب سے پہلے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے. اب دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ دروازے بند ہیں، اس کے باوجود دروازے کی طرف دوڑے. ان میں حکمت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ گو دروازے بند ہیں لیکن ان کو کھولنے والا پروردگار بہت بڑا ہے، میرا کام ہے گناہ سے بچ کے ادھر دوڑنا اور میرے مولا کا کام ہے بند دروازے کو کھول دینا. اس لیے یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے. اب یہاں پر ایک نقطہ ملا کہ جب انسان کے سامنے کوئی فتنہ آئے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس جگہ سے دور جائے، فرار اختیار کرے. بعض نوجوانوں کو دیکھا وہ جی میرے دوست برے ہیں، ویسے میں سنتا ہوں میں کرتا کچھ نہیں. جس نے یہ کہا کہ میں دوستوں کی باتیں سنتا ہوں کرتا کچھ نہیں، اس نے خوبصورت جھوٹ بولا. جب سنے گا تو کرے گا بھی صحیح. برائی سے بچنے کا طریقہ کہ وہاں سے انسان اپنے آپ کو الگ کر لے. یہی ایک طریقہ ہے بچنے کا. چنانچہ فرار من الفتن، ایسے فتنوں سے دور رہنا. چنانچہ اگر بچے سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ کلاس فیلو ان کو الٹی باتیں سناتا ہے، سمجھاتا ہے، یا کوئی دوست ان کو غلط راہ دکھاتا ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ اس سے اپنا راستہ الگ کریں. بچیاں اگر سمجھتی ہیں کہ کوئی شخص ان کو برائی کی طرف دعوت دے رہا ہے، اب اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ فون پہ بات کرتی رہیں، تعلق رکھیں اور سوچیں کہ ہم بچ جائیں گے، نہیں، اس کا طریقہ یہ کہ ان سے ایک طرف ہو جائے. چنانچہ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جیسے یوسف علیہ السلام گناہ کی جگہ سے بچنے کے لیے فرار اختیار کرنے لگے، تو یہ سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی اسی طرح گناہوں کی جگہوں سے فرار اختیار کریں. چنانچہ کوشش بندے کے ذمہ ہوتی ہے اور مدد پروردگار کی ہوتی ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ سے یہ دعا بھی مانگا کریں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ پروردگار جب بندے کو بچانے کے ارادہ فرما لیتے ہیں تو بندے کی حفاظت ہوتی ہے. آگے فرمایا وقع کہ جب دروازے کی طرف بھاگے وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَ الْبَابِ، تو دروازے پر اس عورت کے خاوند کو کھڑے دیکھا. سید اس کا مطلب ہوتا ہے مالک، یہاں سیدہ ہما نہیں کا کہ دونوں کا مالک دروازے پہ کھڑا تھا. وجہ کیا تھی کہ عورت کا تو وہ خاوند تھا، مالک تھا، یوسف علیہ السلام تو آزاد تھے، وہ غلام تو نہیں تھے نا، ان کو تو ویسے ہی قافلے والوں نے بھیج دیا تھا. تو چونکہ یوسف علیہ السلام آزاد تھے، اس لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کرنے کی بجائے عورت کے بارے میں کہا کہ اس کے خاوند کو انہوں نے سامنے پایا. پھر جب عورت نے پیچھے سے پکڑا لباس کو اور یوسف علیہ السلام دوڑے، تو لباس نے تو پھٹنا ہی تھا، لیکن ظاہری لباس پھٹ گیا اور تقوی کا لباس سلامت رہا. تو یوسف علیہ السلام نے کیا خوب سودا کیا کہ ظاہری لباس پھٹ گیا اور تقوی کا لباس سلامت رہا. اب جب مرد کو آگے سے دیکھا تو دیکھیے عورت کی ٹون ہی بدل گئی، انداز ہی بدل گیا. ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو بہلا پھسلا رہی تھی، کہہ رہی تھی قالت حیت لک، اور ابھی جب خاوند کو دیکھا تو کہتی ہے قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کیا بدلہ ہے اس بندے کا جو تمہارے اہل خانہ کے بدکاری کا ارادہ کرے. سارا ملبہ کس پر ڈال دیا؟ اور نفسانی شیطانی محبتوں کی خاص پہچان یہی کہ جب کوئی بات بنتی ہے تو مرد کہتا ہے کہ اس نے مجھے اپنی طرف مائل کیا، عورت کہتی ہے نہیں نہیں نہیں، اس نے مجھے اپنی طرف مائل، کوئی ذمہ داری نہیں لیتا، اپنی بجائے دوسرے پہ ڈالتے ہیں. یہ نفسانی محبتوں کا انجام ہوتا ہے، اور وہی عورت نے کیا کہ بلا خود رہی تھی اور ابھی کہا کہ اس بندے کا کیا سزا جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ. علمی نقطہ کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ اس بندے کا کیا بدلہ جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس نے یہ نہیں کہا. یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ اس بندے کا کیا بدلہ ہے جو میرے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، نہیں، مفسرین نے لکھا اس نے اہلک کا لفظ استعمال کیا، اہل خانہ، کیوں کہ اہل خانہ کے لفظ کے استعمال سے خاوند کی غیرت آتی تھی، اس کی غیرت کو جگانا تھا اس نے، اس لیے کہا کہ کون جو تمہارے اہل خانہ کے ساتھ بدکاری کرے، تو اہل خانہ کا نام سن کے بندے کو غصہ آ جاتا ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ بدکاری، اہلک لفظ ایسا استعمال کیا کہ جس سے پتا چلے کہ اس کی غیرت بھڑکے، اور پھر اس کے بعد اس نے دو باتیں کی کہ یا تو ان کو جیل بھیجا جائے یا ان کو سزا دی جائے، تو مفسرین نے لکھا کہ اس نے دو سزائیں ان کے لیے تجویز کی، جیل تھی لانگ ٹرم سزا پنشمنٹ، اور جو عذاب علیم تھا وہ تھا فوری پنشمنٹ، کہنا یہ چاہتی تھی کہ ان کو جوتے بھی لگیں اور ان کو حبس میں بھی رکھیں، تو اس نے دو طرح کے ان کو سزا دینے کی تجویز پیش کی۔ سجن جو تھی نا یہ معجل سزا تھی، اور عذاب علیم یہ معجل سزا تھی۔ اب جب اس نے یہ بات کہی وشہد شاہد من اہلہا، ہاں، تو اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت نے قال ہی راودتنی عن نفسی، کہ اس نے مجھے بہکایا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ہے کہ عورت نے مرد کا نام لیا اور یوسف علیہ السلام نے عورت کے بارے میں بتایا، تو مفسرین نے لکھا کہ جب مخالف سے ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو تو پھر اس کی بات کو انسان کھول سکتا ہے، جب مخالف سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس ضرر سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے انسان اس کی غلطی اور عیب کو بھی کھول سکتا ہے، مگر لوگوں کے سامنے نہیں، اس کے سامنے جو فیصلہ کرنے والا ہو۔ یہ نہیں کہ تشہیر کر دو اور جی فلاں ہمارا مخالف ہے، اب اس کی چھوٹی سی بات بس پورے شہر میں ڈنکا بجا دو، نہیں، جو حکم ہو، جو فیصلہ کرنے والا ہو، جو معاملے کو سمجھانے والا ہو، سلجھانے والا ہو، تو ایسی صورت میں اس کے سامنے اپنے مخالف کی بات کو کر دینا شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی جو بات تھی نا کہ ہی راودتنی عن نفسی، تو گویا مخالف کا پول کھول دیا۔ جب یہ بات ہوئی تو شاہد شاہد من اہلیہا، تو گھر میں ایک چھوٹا بچہ تھا، اس نے گواہی دی۔ اب ذرا غور کرنا کہ اللہ رب العزت کی سنت یہی ہے کہ معصوم لوگوں کی معصومیت کی گواہی ہمیشہ معصوم زبانوں سے دلواتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں فرعون نے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ چار بچوں نے بچپن میں کلام کیا، ایک فرعون کے زمانے میں عورت تھی بچے والی، تو فرعون نے کہا کہ تم مجھے خدا مانو، تسلیم کرو، وہ اپنے ایمان پہ پکی رہی، جل رہا تھا تنور، اس نے اس کے بچے کو چھینا اور آگ کے اندر ڈال دیا، تو وہ سمجھا کہ بچے کو آگ میں ڈالوں گا تو یہ پھر میری بات کو مان لے گی۔ جیسے ہی بچے کو آگ میں ڈالا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے نے آگ میں سے پکار کر کہا کہ اماں آپ بھی آ جاؤ، یہاں بہت مزہ آ رہا ہے۔ تو ایک اس چھوٹے بچے نے کلام کیا تھا، اور دوسرا کلام ایک راہب تھا، جریج اس کا نام تھا، اس کی والدہ آئی اور یہ اپنی عبادت میں مصروف تھا تو یہ جلدی ریسپونڈ نہ کر سکا، تو اس نے بددعا دے دی، اللہ تیرا کسی بری عورت سے واسطہ ڈال دے، چلی گئی۔ اب ہوا کیا کہ ایک عورت تھی بکریاں چرانے والی، اس نے بدکاری کی اور اس کے ہاں بیٹا ہوا. جب لوگوں نے پوچھا کہ یہ سیاہ کارنامہ کس کا، تو اس نے جریج کا نام لگا دیا. اب لوگ تو ڈنڈے لے کے آ گئے کہ جی آپ تو نئی عبادت گزار اور آپ نے اس عورت کے ساتھ بدکاری کی. تو اس وقت جریج نے اسی بچے سے کہا کہ تم بتاؤ تم کس کے بچے ہو. تو وہ بچہ بولا کہ میں تو فلاں بکریاں چرانے والے بندے کا بیٹا ہوں. تو پتہ چلا کہ اس عورت نے کسی چرواہے سے بدکاری کی تھی جس کے نتیجے میں یہ بچہ پیدا ہوا تھا. تو اللہ نے جریج کی پاک دامنی کی گواہی بھی ایک معصوم بچے سے دلوا دی. تیسرا، بی بی مریم پر لوگوں نے ایک بہتان لگایا. جب وہ بچے کو لے کے اپنے گھر کی طرف گئی فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُ قَالُوا يَا مَرْيَمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا. تانے دینے لگ گئے، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ایک تو بی بی مریم تھی پریشان، اوپر سے قوم نے بہتان بھی لگایا، تانے بھی دیے، تو نتیجہ کیا نکلا؟ فاشارت الی، بی بی مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے یہ آیا ہے، اسی سے پوچھو کہ یہ کہاں سے آیا، تم میرا دماغ مت کھاؤ. فاشارت الی، قالو کہنے لگے، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ چھوٹا بچہ گود میں یہ کیسے بول سکتا ہے؟ تو جب انہوں نے یہ کہا، قال انی عبداللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فوراً پکارا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو ایک ان کی گواہی، اور چوتھی گواہی یوسف علیہ السلام کی، کہ اللہ رب العزت نے گھر کے ایک بچے سے ان کی گواہی دلوا دی. اب دو باتیں یہاں پر آج کھولنی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ بچہ پھر بڑا ہوا تو یوسف علیہ السلام اپنے ملک کے اس وقت بادشاہ بن چکے تھے اور لوگ ان کے پاس غلہ لینے آتے تھے، تو یہ بچہ بھی غلہ لینے کے لیے آیا. لوگوں نے جو ترتیب بنی ہوئی تھی اس کے مطابق کچھ غلہ دے دیا. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے زیادہ غلہ چاہیے. تو انہوں نے کہا، دیکھو بھائی، ہم تو جتنا دے سکتے تھے اتنا غلہ دے دیا، زیادہ چاہتے ہو تو یہ یوسف علیہ السلام کے اختیار میں ہے، ان سے جا کے لو. چنانچہ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، کہنے لگا، حضرت مجھے غلہ چاہیے. انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا، اچھا اتنا غلہ اور دے دو. اس نے غلہ لیا اور کا مطالبہ کیا کہ مجھے اور چاہیے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، لوگوں نے بھی تمہیں غلہ دیا ہے جو روٹین کے مطابق سب کو ملتا ہے، اور میں نے اور مزید دے دیا، تو تم اور زیادہ مانگ رہے ہو. تو اس بچے نے آگے سے کہا کہ حضرت، آپ کو میرا پتہ نہیں کہ میں کون ہوں، اگر پتہ چل جائے تو آپ مجھے بہت زیادہ غلہ دیں. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کون ہو بھائی؟ وہ کہنے لگا کہ حضرت، میں وہی بچہ ہوں جس نے بچپن میں آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی تھی، اب میں بڑا ہو گیا ہوں اور اب میں آپ کے پاس آیا ہوں. جب یوسف علیہ السلام نے سنا، دل اتنا خوش ہوا، اس بچے نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی، تو آپ نے تو حکم دیا کہ اتنا زیادہ غلہ دیا جائے اور سواریاں بھی دیں اور لوگ اس کو غلہ گھر پہنچا کے آئیں. لو جی وہ تو وی آئی پی بن گیا، سواریوں پہ غلہ لادا گیا، لوگ اس کو گھر پہنچانے جا رہے ہیں، بڑے پروٹوکول سے اس کو رخصت کیا. جب رخصت کیا تو رب کریم نے فرمایا کہ اے میرے پیارے یوسف علیہ السلام، آپ نے اس بچے کے ساتھ بہت عزت کا معاملہ کیا. تو یوسف علیہ السلام نے جواب میں کہا کہ اللہ، یہ وہ بچہ ہے جس نے میری پاک دامنی کی گواہی دی تھی. آج جب یہ میرے پاس آیا تو میرا جی چاہا کہ میں اس کو اتنا دوں جو میں دے سکتا ہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام گواہ رہنا، جس نے آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی، جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ نے اس کو اتنا دیا جتنا آپ دے سکتے تھے، تو میرا بندہ جو دنیا میں میری وحدانیت کی گواہی دے گا، جب وہ میرا بندہ قیامت کے دن میرے پاس آئے گا، پھر اس کو میں وہ دوں گا جو میری شان کے مطابق ہوگا. تو یہ اللہ کی وحدانیت پر جمع رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اب یہاں پر ایک اور بات، آج کے دور کا ایک فتنہ ہے، اور وہ یہ کہ کچھ لوگ ہیں جن کی فطرت بن گئی ہے نہ ماننے کی. ان سے پوچھو بھئی تم کس کی بات مانتے ہو، کہتے ہیں ہم تو کسی کی بات نہیں مانتے. کیا مطلب؟ آپ کون ہو؟ کہتے ہیں ہم غیر مقلد، ہم کسی کی نہیں مانتے، ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. بھئی جو کسی کی مانے وہ تو ہوا مقلد، اور جو کسی کی بھی نہ مانے غیر مقلد. من مرضی کرنے والا. تو پہلے چار فقیں ہوتی تھیں، اب پانچ ہو گئی ہیں. ایک تھی مالکی، شافی، حنبلی اور حنفی، اور آج نئی فقہ بن گئی ہے فقہ نفسی، نفس کو امام. پیچھے چلو اس کے، جو اپنی مرضی میں آئے وہ کرو، کسی کی مت سنو. یہ ایک نیا فتنہ، اور چونکہ نئے دور میں انانیت بڑھ گئی ہے، دل چاہتا ہے کہ اپنی مرضی کرے، تو پھر ایسے لوگوں کو آج کل یہ بڑا اچھا لگتا ہے کہ جی بس اپنی بات جو دل میں آئے کرو. خیر، ان کا ایک خاص حربہ کیا ہے، ذرا سی کوئی بات کر دو فضائل کے بارے میں حدیث سنا دو، جی یہ ضعیف ہے، یہ حدیث یہ بھی ضعیف ہے، یہ حدیث یہ. اور جی تبلیغی جماعت کی کتاب میں تو ساری ضعیف حدیثیں ہیں. وہ ضعیف حدیث کا ہتھیار ایسا کہ جس حدیث پر چاہو ذوق کا لیبل لگا دو، اور ایسے وہ ضعیف حدیث سے ڈیل کرتے ہیں جیسے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. اب ایک مثال سوچئے، ایک ہے صحت مند انسان اور ایک ہے بیمار انسان، تو جب زندوں کی گنتی ہوگی تو بھئی بیمار کو بھی زندہ گنیں گے یا نہیں گنیں گے؟ ہے تو زندہ نا، اگرچہ کمزور ہے. تو ضعیف حدیث کا بھی یہی معنی کہ وہ حدیث تو ہوتی ہے مگر اس میں تین باتیں ہوتی ہیں، یا تو کوئی راوی مجہول ہوتا ہے، یا کوئی راوی مجروح ہوتا ہے، اس پر جرح ہوتی ہے، یا اس راوی کے مقابلے میں کچھ ثقات نے مخالف بات کی ہوتی ہے، اس کو مخالفت ثقات کہتے ہیں. جب یہ تین باتیں آ جائیں نا تو اس حدیث کے اوپر ضعف کا حکم لگ جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. مگر ضعیف کا معنی یہ ہوا کہ حدیث تو ٹھیک ہے، روایت کرنے والوں کی وجہ سے اس میں ضعف کا حکم لگ گیا. تو ہمارے فقہا نے ایک اصول بنایا کہ دیکھو، فرض ہو یا واجب ہو، उसमें तो हम सही हदीस को कबूल करेंगे, लेकिन जहां फकत फजाइल का मामला, मुस्तहब का मामला है, तो उसमें हम ऐसी हदीस को भी कबूल कर लेंगे। क्योंकि हदीस तो है ना, उसमें कौन सी रुकावट है कि हम अगर मुस्तहब के मामले में उसको कबूल कर लें। चुनांचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि जहां फर्ज और वाजिब का मसला आता है हम लोग सख्ती करते हैं, बिल्कुल सही हदीसों को लेते हैं, और जहां फजाइल का मामला आ जाता है वहां नरमी कर लेते हैं। ऐसी हदीस को भी ले लेते हैं कि हुक्म ज़ौफ़ का लगा हो मगर मजमून ठीक हो, दूसरी हदीसों से टकराता ना हो, तो हम उसको भी कबूल कर लेते हैं। चुनाचे ये ज़ईफ़ हदीसें आपको तिर्मिज़ी शरीफ में भी मिलेंगी और भी सियासिता की किताबों में मिलेंगी, तो हमारे अकाबिर ने इनको फजाइल के बाब में कबूल किया है। लेकिन जो नई पौध आ गई, जो कहते हैं कि हम नहीं मानेंगे किसी की, वो ज़ईफ हदीस को ऐसे डील करते हैं जैसे मौजू हदीस होती है। मौजू कहते हैं घड़ी हुई बात, वो हदीस नहीं होती, वो इंसान का कलाम जो किसी ने दाखिल करने की कोशिश की। तो मौजूआत पर तो मुस्तकिल किताबें लिखी गई, सबको पता है कि ये मौजू है, लेकिन जो हदीसें हैं अगरचे उन पर ज़ौफ का हुक्म लगा है तो वो हदीसें ना, तो उनको अहादीस की किताबों के अंदर जो है नकल किया गया। अब उसकी वजह क्या है, गौर कीजिएगा। उसकी वजह यह होती है कि रावी अगर मजहूल हो मगर उसकी तस्दीक कोई बड़ा कर दे तो फिर उस हदीस को कबूल कर लेते हैं। अब इस केस में क्या मामला है जरा सुनिएगा। वशाहिद शाहिदुम मिन अहलिया, अब गवाह कौन था, बच्चा। हम तो नहीं जानते बच्चा कौन है, और वैसे भी बच्ची की गवाही तो नहीं लेते, लेकिन चूंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमा दिया कि गवाह ने गवाही दी, अब अल्लाह की तस्दीक की वजह से हम उस बच्चे की गवाही को कबूल फरमा कर लेंगे। बिल्कुल यही असूल मुहद्दिसीन ने रखा कि भाई बड़े मुहद्दिसीन में से अगर कोई उस मजहूल बंदे की रिवायत की तस्दीक कर देता है तो हम उसको कबूल कर लेंगे। चुनांचे उसूल ये बना कि अगर मजहूल रावी हो और एक मुहद्दिस तस्दीक कर दे तो वो हदीस मकबूल होगी, दो मुहद्दिस तस्दीक कर दें तो ज़ौफ़ ही खत्म हो जाएगा। तो देखिए हमारे अकाबिर ने कुरान से ये उसूल निकाले हैं। अब जिन बेचारों को समझ नहीं होती वो फिर उस ज़ईफ हदीस को मौजू हदीस की तरह डील कर रहे होते हैं। तो इसलिए फजाइल के बाब में अगर ज़ईफ हदीस का नाम आए तो एलर्जिक होने की जरूरत नहीं है। हम कोई उनमें से फराइज तो नहीं ना साबित कर रहे, ना वाजिबात साबित कर रहे हैं, मुस्तहबात की बात है ना और फजाइल की बात है, तो उसमें क्या मसला है। तो जो बंदा नेक नीयत होता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे मासूम लोगों की गवाही मासूम बच्चों के जरिए से दिलवाते हैं। चुनाचे फरमाया इज़ा कान अल अब्दु सादिकन फी नफ्सिही, अगर कोई बंदा अपने आप में सच्चा हो, लम युबालिल्लाह अन युन्तिकल हजरा लिअजलिही, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी गवाही के लिए पत्थर को भी बुलवा सकते हैं। अब जब ये बात साबित हो गई तो यहां यूसुफ अलैहिस्सलाम के दो मुजज़े जाहिर हुए। कौन से? एक तो बच्चे ने हम कलामी की, तो बच्चे का बोलना एक मुजज़ा और बच्चे का अकल की बात करना दूसरा मुजज़ा। बच्चे ने बात भी तो अकल की ना, कि अगर आगे से कुर्ता फटा तो ये और पीछे से कुर्ता फटा, तो लॉजिकल बात की ना, तो बच्चे में तो अकल नहीं होती। تو معلوم ہوا کہ یہ دو معجزے تھے، بچے کا بول پڑھنا الگ معجزہ تھا، اور بچے کا ایسی عقلی اور ٹھوس دلیل کو دے دینا یہ دوسرا معجزہ تھا۔ تو چنانچہ یہ دو معجزے ظاہر ہوئے اور یوسف علیہ السلام کی بات بالکل صاف ہو گئی۔ اس پر پھر خاوند نے کہا کہ بھئی لگتا ہے کہ یہ ان عورتوں کا مکر ہے، اِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم، جمع کا صیغہ آیا کہ عورتوں تمہارے مکر بڑے ہوتے ہیں، عظیم کا لفظ استعمال کیا۔ قرآن مجید میں 12 جگہ پر عظیم کا لفظ استعمال ہوا، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيم، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے عظیم کا لفظ استعمال کیا، رب العرش العظیم، بڑے کا عرش، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيم، اللہ کے لیے قربانی دی تھی، وَجَاؤُوا بِسِحْرٍ عَظِيم، کہ ایسا جادو تھا کہ رسی بھی جاندار سانپ کی طرح بن گئی، لَهَا عَرْشٌ عَظِيم، علم کتاب کی قوت تھی جو اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا۔ قیامت کے بارے میں کہا قل ہو نبعن عظیم، دوست دشمن کی تمید ہوگی اس لیے اس کو بڑا دن کہا، والقرآن العظیم، اللہ کا کلام بڑا ہے، خلق عظیم، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو عظیم کہا کہ آپ گالیاں کھا کر زخم کھا کر دوسروں کو دعائیں دیا کرتے تھے، ان الشرک لظلم عظیم، گناہ بہت بڑا ہے، بہتان عظیم، کہ ایک معصوم کی دل آزاری ہوئی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، فیصلے کا دن، اور ایک عورتوں کے مکر کے بارے میں کہا ان کیدکن عظیم، اس لیے کہا کہ عورت جب گناہ کی نیت کر لے تو مرد کا پھسلنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ما رأیت اذهب للب الرجل حازم من احداکن، اے عورتو کہ تم میں سے میں نے دیکھا ہے کہ ہو تو تم کمزور لیکن تم اچھے بھلے عقل مند بندے کو فوراً پھسلا دیتی ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما ترکت بعدی فتنتن ہی اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر کوئی فتنہ پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور شیطان کہتا ہے النساء حبائل الشیاطین، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیطان کے بارے میں کہ عورتیں تو شیطان کی رسیاں ہیں، ان رسیوں سے جیسے شکاری لوگ فشنگ کرتے ہیں نا، مچھلی کو پکڑتے ہیں، تو شیطان بھی عورتوں کے ذریعے اسی طرح مردوں کی فشنگ کرتا ہے۔ نفس کی قید جو ہے مکر، اس کو بڑا کہا اور شیطان کے مکر کو چھوٹا کا، چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ان قید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر ضعیف کمزور، اور جہاں انسان کا مسئلہ ہوا فرمایا ان قید کن عظیم، تمہارے مکر بہت بڑے۔ تو معلوم ہوا کہ نفس زیادہ بڑا مکار ہے بنسبت شیطان کے، اور اس کی دلیل کیا کہ شیطان کو شیطان کس نے بنایا؟ نفس نے بنایا۔ تو معلوم ہوا کہ شیطان کو بھی نفس نے شیطان بنا دیا۔ تو انسان کا نفس یہ بہت زیادہ مکار ہوتا ہے۔ اس پر عزیز مصر نے کہا کہ یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف آپ اس بات سے درگزر کریں، اصل میں وہ اپنی بیوی کی بات کو پھیلانا نہیں چاہتا تھا، رفع دفع کرنا چاہتا تھا، کہنے لگا کہ تم اس سے درگزر کرو، ستر پوشی کی گویا اس نے اپنی بیوی کے گناہ کی، اور بیوی کو بھی کہا وَسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ، کہ تو اپنے گناہ کا استغفار کر. یہاں ایک نقطہ دل میں آتا ہے کہ وہ تو مشرکہ تھی, تو بھئی اگرچہ عورت مشرکہ تھی مگر اس کے ذہن میں گناہ اور نیکی کا تصور تو تھا نا, اچھے اور برے کی تو تمیز تھی نا کہ اچھائی کیا یا برائی کیا, تو اس لیے خامد نے اس مشرکہ کو بھی کہا کہ نہیں تم اپنے گناہوں پر استغفار کرو. اِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخَاطِئِينَ, بے شک سراسر غلطی تمہاری ہی ہے. آگے دیکھیے, وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ, اور چند عورتوں نے جو کہ شہر میں رہتی تھیں یہ بات کہی کہ عزیز کی بیوی تُرَاوِدُ فَتَاحَا, اپنے غلام کو اس کا مطلب اپنا مطلب نکالنے کے لیے بہلاتی ہے. ان نفس ہی قد شغفہا حبا, اس غلام کا عشق اس کے دل میں بیٹھ گیا. انا لنراہا فی دلال مبین, ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ بہت ہی گمراہ ہے. فلما سمعت بمکرہن, جب اس زلیخا نے ان عورتوں کے مکر کے بارے میں سنا, ارسلت الیہن, تو اس نے ان کو دعوت پر بلایا بلا بھیجا. وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَا, اور ان کے واسطے اس نے خوب بیٹھنے کی جگہ سجائی. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينَا, اور پھل کھانے کے لیے سب کو اس نے ایک ایک نائف بھی دے دیا. وَقَالَتِ خُرُجْ عَلَيْهِمْ, اور بہانے سے اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ذرا فلاں کمرے سے چیز لے کے آئے. تو جب وہ وہاں سامنے آئے, فلما رأینہو, جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا, اکبرنہو, حیران رہ گئی. وقطعنا ایدیہن, اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا. وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا, اور کہنے لگی کہ حاشا للہ, یہ شخص تو ہرگز انسان نہیں, ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو بڑا ہی کوئی کریم فرشتہ ہے. جب عورتوں نے یہ لفظ کہہ دیا نا, قالت, اب وہ زلیخا بولی, فذالکن الذی لمتننی فی, اس بات پر تم لوگ مجھے تانے دیتی تھی. ولقد راوتہ عن نفسہ فاستعصم, ہاں میں نے اس کو بہلانے کی کوشش کی تھی مگر یہ پکا رہا. ولئن لم یفعل ما آمرہ, اور اگر یہ بات میری نہیں مانے گا جو میں اسے کہہ رہی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَنَّ مِنَ السَّاغِرِينَ, اس کو قید میں جانا پڑے گا اور اس کو ذلت اٹھانی پڑے گی. قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اب جب زلیخا نے بات کی تو دوسری عورتوں نے بھی کہا کہ بھئی تیری مالکہ ہے تو اس کی بات مان لے. تو یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ اب ایک زلیخا نہیں, اب تو کئی زلیخائیں ہو گئیں. تو فرمایا, اے پروردگار, مجھے جیل میں جانا زیادہ محبوب ہے بنسبت اس گناہ کے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر آپ ان کا مکر مجھ سے دور نہ کریں, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو میں ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف مائل ہو جاؤں. واکم من الجاہلین, اور میں کوئی جاہلوں والا عمل نہ کر بیٹھوں. فاستجاب له ربه, پروردگار نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فصرف عنہ کیدہن, اللہ نے ان کے قید کو اس سے دور کر دیا. انہ هو السمیع العلیم, وہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہاں پر چند نکتے ہیں علمی. پہلی بات تو یہ کہ اس وقت تک گناہ کا پتہ تین بندوں کو تھا, زلیخا کو, یوسف علیہ السلام کو اور عزیز مصر کو. تو یہ تینوں تو گھر کے بندے تھے, تو تینوں سے تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے باہر جا کے خود بتایا ہوگا. زلیخہ باہر کیسے بتا سکتی تھی کہ اس کا تو اپنا کرتوت تھا؟ یوسف علیہ السلام کیسے بات کر سکتے تھے جبکہ مالک نے کہہ دیا تھا عارض انحاضہ، اور ان کے اندر تو احسان کا جذبہ بھی اتنا تھا، وہ اپنے مالک کے گھر کو بدنام کیسے کر سکتے تھے؟ اور عزیز مصر خود اپنے پیٹ سے کیسے کپڑا ہٹاتا کہ اپنی بات خود کرتا؟ تو معلوم ہوا کہ تینوں نے تو بات نہیں کی ہوگی، تو شہر کی عورتوں کو پتہ کیسے چلا؟ مفسرین نے لکھا کہ گھر میں کام کرنے والے جو لوگ تھے وہ دیکھتے تھے کہ مالکا اپنے غلام پر، یوسف علیہ السلام پر کتنی مہربان ہے، تو انہوں نے پہلے ہی اپنا ذہن ایک بنا لیا تھا کہ کچھ اندر مسئلہ ہے، اور اس کی انہوں نے باتیں کرنی شروع کر دی. تو یہاں مفسرین نے لکھا کہ یہ بے احتیاطی صرف گناہ کے معاملے میں نہیں، اور باتوں میں بھی لوگ کر لیتے ہیں کہ گھر میں کام کرنے والوں سے اپنی باتوں کو الگ نہیں رکھتے. مثلا رشتے کی بات میاں بیوی میں چلی مگر نوکروں کے سامنے کر دی تو خبر پورے شہر میں، رشتہ داروں میں جن کو نہیں بھی بتانا چاہتے. گھر میں کوئی پلاننگ کی کہ ہم نے آئندہ ایسا کرنا ہے تو بات تو دو بندوں میں ہوئی، خبر پورے رشتہ داروں میں کہاں سے پہنچی؟ کام کرنے والوں کی وجہ سے. اور کئی دفعہ تو میاں بیوی چھوٹی سی بات پر کر لیتے ہیں تکرار، اور اس کو سننے والے ہوتے ہیں سارے کے سارے کام کرنے والے، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ گھر کا معاملہ کیا ہے. تو مفسرین نے لکھا کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ گھروں میں کام کرنے کے لیے جو مرد اور عورتیں ہوتے ہیں ہمیشہ ان کی ایک حد ہونی چاہیے، بات کرنے کی وہ کریں، اس کے علاوہ ان کو گھر کی باتوں کا پتہ نہیں چلنے دینا چاہیے. کئی جگہ تو گھر کی ماسیاں ہی میاں بیوی کے درمیان کے فیصلے کروا رہی ہوتی ہیں. اور ماسیاں بھی بتاتی ہیں کہ باجی آج کل رواج یہی ہے، مالک اچھے ہوتے ہیں تو ماسیاں بھاگ جاتی ہیں، اور ماسیاں اچھی ہوتی ہیں تو مالک ان کو اچھا نہیں رکھتے. تو شریعت نے کہا کہ نہیں، اپنے گھر کی پرائیویسی رکھنی ضروری ہے، ورنہ اس قسم کے کام کرنے والے لوگ جنہوں نے یوسف علیہ السلام کی بات باہر نکال دی وہ گھر کی ہر اچھی اور ہر بری بات کو باہر نکال سکتے ہیں. تو ایک تو ہمیں یہ نقطہ یہاں سے ملا، اور دوسرا نقطہ یہ ملا کہ انہوں نے فرمایا تراود فتاحا، یہ فتح کہتے ہیں نوجوان کو، اپنے نوجوان غلام کو. نوجوانی میں انسان کے اوپر اس قسم کی بلائیں آتی ہیں. ذرا غور کیجئے، ابراہیم علیہ السلام نوجوان، انا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، امتحان آیا آگ میں ڈالے گئے. اصحاب کہف نوجوان، انہم فتیتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدا، ان کے اوپر بھی امتحان آ گیا. یوسف علیہ السلام بھی نوجوان، ان کے اوپر بھی امتحان آیا. بہرحال یہ بات پکی ہے کہ باتیں تو مردوں میں بھی بہت پھیلتی ہیں، مگر ہو سکتا ہے کہ 120 کلومیٹر کی رفتار سے، اور عورتوں بھی پھیلتی ہیں مگر جہاز کی رفتار سے. جہاز 1000 کلومیٹر کی سپیڈ پہ چلتا ہے. ایسی بات پھیلانی ہوتی ہے، چنانچہ جس بات کو آپ پھیلانا چاہیں صرف ایک کام کریں کہ کسی عورت کے حوالے کر دیں، پھر آپ کو نشریاتی کسی ادارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود نشر ہو جائے گی. اور ماشاءاللہ ایک منٹ کے اندر بتا دیتی ہیں میری ساس کیسی ہے، میری نند کیسی ہے، میرا خاوند کیسا ہے، میرے بیٹے بیٹیاں کیسی ہیں، اور باہر کی باتیں بتانے کے ساتھ میرے پیٹ میں کیا ہے یہ بھی بتا دیتی ہیں۔ اور مزے کی بات کہ پھر یہ بھی کہتی ہیں بس تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا۔ اور وہ عورت آگے اسی طرح بتا کے کہتی ہے تمہیں بتا رہی ہوں، آگے نہ بتانا، اور وہ ٹاک آف دی ٹاؤن بنی ہوتی ہے۔ تو جب یہ بات پھیلی تو عورتوں نے بھی باتیں کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے کہا قد شغفہا حبا، کہ بادشاہ کی بیوی ہو، فرسٹ لیڈی ہو، اتنے وقار کی جگہ پر ہو اور وہ اپنے غلام کے ساتھ یہ تعلق کرے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت ہی بھول گئی، بھولی ہوئی ہے۔ قد شغفہا حبا انا لنراها فی ضلال مبین، ہم تو اسے بھٹکا ہوا ہی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ فلما سمعت بمکرهن، جب زلیخا کو پتا چلا کہ بھئی یہ مکر کر رہی ہیں، مکر کا کیا مطلب کہ مکاروں کی طرح چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرنا، ادھر منہ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ فس فس کر رہا ہونا، تو یہ ان کی عادت ہوتی ہے۔ اور وہ اس یہ بھی سرگوشیاں کرتی ہوں گی کہ انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کے حسن کے چرچے تو سنے ہوں گے، تو وہ کہتی ہوں گی اچھا وہ کیسا تھا، اور شاید ہمیں بھی موقع مل جائے کبھی اس کو دیکھنے کا۔ تو بات ذرا جلدی پھیلی۔ اس کے لیے زلیخا نے ان کو بلایا اور ان کے سامنے پھل رکھے اور ان کو چھری دی ہر ایک کو۔ جب یوسف علیہ السلام آئے تو انہوں نے دیکھا، تو انہوں نے دیکھتے ہی کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، ان ھذا الا ملک کریم، اور پھر اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی۔ اب ہاتھ کاٹ بیٹھی جو ہے ادھر پر ایک دو علمی باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ عورتوں نے ہاتھ کاٹے، زلیخا نے تو نہیں کاٹے، وہ بھی تو عورت تھی، اس میں کیا راز تھا؟ تو اس پر مفسرین نے لکھا کہ زلیخا نے چونکہ ان کو بچپن سے دیکھنا شروع کیا تھا اور وہ زلیخا کے سامنے پروان چڑھا، بڑا ہوا، تو زلیخا وقت کے ساتھ ساتھ ان کے حسن کو دیکھنے کی عادی بن گئی تھی، تو اس پر فوری اثر وہ نہیں ہوا جو عورتوں پر ہوا۔ عورتوں نے چونکہ اچانک دیکھا تھا تو ان کے ہوش ہی گم ہو گئے، تو یہ فرق تھا دونوں میں۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے بعض لوگوں کو ذکر و سلوک میں کچھ کیفیات ملتی ہیں تو شروع میں بڑا رونا دھونا رہتا ہے، او جی میرا دل جاری ہو گیا، بڑا مزہ آ رہا ہے، مراقبے میں رو رہے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ایک روٹین بن جاتی ہے، تو پھر اتنا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس کی حدیث وہی کہ ایک قبیلہ کے لوگ آئے، اسلام قبول کیا، تو ان میں سے ایک نوجوان تھا، وہ بڑا رو رہا تھا، تو صدیق اکبر اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا کنا نکم ولکن قست قلوبنا، ہم بھی تمہاری طرح تھے پھر ہمارے دل سخت ہو گئے۔ مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہمیں بھی بڑا رونا آتا تھا، اب وہ رونا نہیں آتا۔ تو یہاں ایک سلوک کا مسئلہ نکلا کہ ایک ہوتی ہے تلوین اور ایک ہوتی ہے تمکین۔ تو مبتدی صاحب تلوین ہوتا ہے اور منتہی صاحب تمکین ہوتا ہے، ساری کیفیات اس کے پاس ہوتی ہیں، مگر وہ ظاہر میں اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے ایک عام آدمی۔ اور یہی وجہ تھی کہ نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ نے کتنا نور، کتنی معرفت، کتنا ایمان بھرا تھا، مگر کافر آ کے کہتے تھے مالہ حضر رسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں۔ تو یہی منتہی کی دلیل ہوتی ہے کہ باطن میں تو وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور ظاہر میں اس کی زندگی عوام کی طرح ہوتی ہے، دیکھنے میں فرق کا پتہ نہیں چلتا. یہ بہت مشکل مقام ہے جو بندے کو حاصل ہوتا ہے. ملک ان کریم، خوبصورت فرشتے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے واقعی خوبصورت ہوتے ہیں. چونکہ عورتوں نے نام کس کا لیا؟ فرشتوں کا لیا. اور یہ بھی پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان بدصورت ہوتا ہے. جب فرشتے خوبصورت ہوئے تو شیطان کیا ہوا؟ اور اس کی دلیل قرآن پاک میں سے، طلعھا کأنہ رؤوس الشیاطین. تو قرآن پاک کی آیت سے بھی پتا چلتا ہے کہ شیطان بد شکل اور فرشتے بہت خوبصورت. چنانچہ ایک لغت کے امام گزرے ہیں، ان کا نام تھا جاہز. تو جاہز جو ہیں وہ اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں. عقل کے تو بڑے اچھے تھے اور شکل کے سادہ سے بندے تھے، انوکھی شکل تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک عورت کسی مرد کو لے کے آئی اور میرے قریب آ کے اس نے کہا ایسے اور چلی گئی. کہتے میں بڑا حیران کہ بھائی یہ کیا مطلب. کہتے میں بھی اس مرد کے پیچھے لگ گیا، اس کو میں نے پہچان لیا. میں نے بڑے ہی اس کی منت سماجت کی، بھائی بتا مسئلہ کیا ہے. تو کہنے لگا کہ میں پینٹر ہوں، تصویریں بناتا ہوں، میرے پاس یہ عورت آئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے شیطان کی تصویر بنا دو. تو میں نے کہا کہ بھائی میں شیطان کی تصویر کیسے بناؤں، مجھے بتاؤ تو صحیح. تو کہنے لگی آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں. تو کہنے لگی وہ مجھے لے کے آئی اور تمہارے پاس آ کے کہا ایسے. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو نور بھی عطا کیا اور جمال بھی عطا کیا. اسی لیے جو انسان نیکوکار بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر نور عطا کرتے ہیں. وہ انسان ہوتا بشر ہے، دیکھنے میں لوگوں کو فرشتوں کی مانند نظر آ رہا ہوتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں عزت اور پاک دامنی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.